لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے موت کی حقیقت بیان کی ہے. فرمایا ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تعبیر اللہ نے کیوں اختیار کی؟ موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ نے یہ تعبیر کیوں اختیار کی؟ اس انداز سے اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہود و نصارہ کا یہ تصور تھا، ان کا یہ خیال تھا، موت گناہوں کی سزا ہوتی ہے. آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے. اللہ نے یہود و نصارہ کا رد کیا اور فرمایا یہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے جو صرف گنہگاروں کو نہیں، ہر ایک کو پیش آئے گی. اگر موت گناہوں کی سزا ہوتی تو انبیاء کو موت نہ آتی، اولیاء کرام کو موت نہ آتی، اللہ کے نیک بندوں کو موت نہ آتی. موت تو ہر ایک کو آتی ہے، معلوم ہوا یہ گناہوں کی سزا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے، اگرچہ اس کی شکل کچھ بھیانک سی ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. موت کے پیچھے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں، تمہارا ثواب اور اجر قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا. تمہارے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. معلوم ہوا موت کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، مسلمانوں کو انعام دیا کرتے ہیں. موت کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں، تمہارا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، سو جس شخص کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کا کام بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا. دو باتیں ہیں، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا نہ پہلے کسی کے ساتھ رہی نہ اب رہے گی نہ آئندہ رہے گی. دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے جانے ہی کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی ذات ہی کو فنا نہیں ہے، اس کی ذات کو ہمیشہ بقا ہے. اللہ کے علاوہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں ایک وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. پھر جو مکلف لوگ ہیں ان کا اللہ بدلہ دینے کے لیے قیامت قائم کریں گے. اس تمہید کے بعد مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں ہماری اس مسجد کے متولی عالی جناب نترسا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے. یہاں آپ نے اس مسجد کی 40 سال تقریباً خدمت انجام دی ہے. 40 سال آپ اس مسجد کے تقریباً متولی رہے، اور اس مدت میں اس زمانے میں آپ نے کیا کام کیے، کس طرح سے فرائض انجام دیے، ایک طویل وقت چاہیے اور بات بھی طویل ہے وقت بھی طویل ہے. میں مختصراً چند خوبیوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. حدیث پاک میں ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے موتا کی خوبیوں کو یاد کرو. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خوبیوں کو یاد کرو. تو چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، ہم بھی دیکھیں، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ بہت سی باتیں نمونہ کے طور پر ملیں گی. پہلی بات یہ ہے آپ صوم و صلات کے پابند تھے، نماز کے روزہ کے نہایت پابند تھے. جب آپ سخت بیمار ہو گئے اس سے پہلے تک جب تک صحت رہی، جہاں تک میری معلومات ہے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور میں اکثر دیکھتا تھا آپ نماز میں مسبوق بھی نہیں ہوتے تھے، آپ پہلی رکعت سے شامل ہوتے تھے اور اذان سے پہلے سے نماز کی تیاری کرتے تھے، اور جہاں بھی نماز پڑھنی ہے مسجد میں کارخانے میں پہلے سے تیار ہو کر آپ اذان کا انتظار کرتے اور نماز میں حاضری کی پوری کوشش کرتے. اسی طرح سے آپ کی زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں، میری معلومات کے مطابق اس رمضان کو چھوڑ کر گزشتہ رمضان تک کے آپ نے سارے روزے رکھے ہیں. کبھی آپ کا روزہ چھوٹا ہو ایسا نہیں ہے، میں اپنی معلومات کے مطابق بات پیش کر رہا ہوں. صوم اور صلات کے پابند تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور دین کی باتیں پڑھنے سے زیادہ سنتے تھے. سننے کا، دین کی باتوں کو سننے کا بہت شوق تھا، سنا کرتے تھے. اور آپ کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، خوف خدا رکھتے تھے، تقویٰ اپنے اندر رکھتے تھے. میں 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے آپ کے اندر کتنا خوف خدا تھا، تقویٰ کتنا تھا، اندازہ لگا سکتے ہیں. 20 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ 20 سال پہلے جو بقرعید میں جو کھال اصول کرتے ہیں چمڑے لیتے ہیں تو اس کو بیچ کر کھال کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی تو 20-22 سال پہلے اس رقم کو مسجد کے جو عملہ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں وہ رقم آپ نے دی. مجھے معلوم ہوا تو میں نے آپ سے کہا کہ کھال کی رقم تنخواہوں میں دینا جائز نہیں ہے. جو قربانی کی کھال ہوتی ہے اس کے چمڑے ہوتے ہیں شرعاً اس کو تنخواہوں میں دینا درست نہیں ہے. تو فرمانے لگے یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انہوں نے معاملہ کیا اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہنے لگے اس مرتبہ کی تنخواہ ہی نہیں پچھلے 10 سال تک کی جتنی تنخواہ ہیں سب میں اپنی طرف سے واپس کرتا ہوں. آدمی کو متقی دیکھا گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے, آئندہ کے لیے بچتا ہے. غلطی ہو گئی لیکن میں نے دیکھا کہ آپ فرمانے لگے کہ پچھلے 10 سال تک کی جتنی تنخواہیں ہیں میں اپنی طرف سے واپس کرتا ہوں, آئندہ اس رقم کا کیا کیا جائے, آپ اس کا شرعی حل بتائیے. میں نے حل بتایا تو اس وقت سے آج تک الحمدللہ اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ اس کو جہاں شرعاً خرچ کرنا درست ہے وہیں خرچ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں خرچ نہیں کیا جاتا. آپ کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ یہاں کے سابق امام حضرت مولانا جعفر علی صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ آپ کی مغفرت فرمائے, ان کے تعلق سے بہت اونچے الفاظ کہتے تھے. کہتے تھے کہ وہ پارسا شخص تھے, متقی آدمی تھے, اللہ سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں سوچتا ہوں کہ اتنے متقی انسان جب اتنے دنوں تک بیمار رہے اور اتنی طویل بیماری رہی تو ہمارا کیا حال ہوگا اور میرا کیا حال ہوگا, میں تو گنہگار آدمی ہوں, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ کہہ کر افسوس کرنے لگے. حالانکہ دوسرے لوگ کچھ اور کہتے ہیں لیکن خوف خدا جس میں ہوتا ہے اس کا انداز سوچنے کا صحیح ہوتا ہے. بالکل صحیح سوچ تھی, صحیح فکر تھی جو آپ نے یہاں کی کہ ایک اللہ والے ایک متقی شخص کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ہم تو گنہگار ہیں. تو یہ خوف خدا اپنے اندر رکھتے تھے. اس کے علاوہ ان کے اندر میں نے بہت دیکھا اسلامی فکر تھی, دینی جذبہ اور دینی مزاج رکھتے تھے اور غیر اسلامی سوچ نہیں رکھتے تھے. دینی مزاج اور دینی فکر اپنے اندر رکھتے تھے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. ایک دو باتیں یہ ہیں کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ میت کو اپنے گھر میں بہت دیر تک رکھتے ہیں, کوئی 24-24 گھنٹے تک بھی رکھتے ہیں, یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. سب سے یعنی جیسے ہی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے پہلی فرصت میں میت کو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے. تو تاخیر بالکل پسند نہیں تھی. حتیٰ کہ ایک صاحب خیر نے یہ کہا کہ جو میت کے لیے فریزر ہے میں اپنی طرف سے لے کر دینا چاہتا ہوں مسجد کے لیے, تو اسے بالکل قبول نہیں کیا کہ پہلے ہی سے لوگ تاخیر کر رہے ہیں، اگر مسجد میں اس کا انتظام کر دیا جائے گا تو اور تاخیر ہوگی، تاخیر کے ساتھ لوگ تاخیر کرتے جائیں گے، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، اس کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، ہسپتال میں رہے، گھر آئے، پھر گھر آئے، دو دو گھنٹے کے فاصلے سے آپ کا جنازہ مسجد حاضر ہو گیا۔ تو یہ جو اپنے اعتبار سے جلدی ہے، یہ سنت ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تدفین میں جو تاخیر ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، شرعی مسئلہ تو ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس میں شریعت کوئی رخصت نہیں دیتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد احیاء صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث کے والد تھے، مولانا محمد احیاء صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی، انتقال ہوا اور 1 گھنٹے کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی۔ یہی شرعی صورت حال ہے، معمولی سی تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن جو رواج ہے زیادہ تاخیر کرنے کا، یہ رواج شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجھے معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مردوں کے درمیان رکھا جائے، عورتوں کے درمیان نہ رکھا جائے، جو نامحرم عورتیں ہیں وہ مجھے نہ دیکھیں، یہ آپ نے وصیت کی تھی اور اس کے مطابق الحمدللہ عمل بھی ہوا۔ تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ انتقال کے بعد بھی پردہ رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں انتقال کے بعد پردہ ختم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بس ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ تو ایسے مسائل ہیں اور ان مسائل کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ جب تجارت میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو مجھ سے فرمانے لگے کہ پریشانی جب آتی ہے میں اس وقت زیادہ اللہ سے نہیں مانگتا، جب خوشحالی آتی ہے تو میں اللہ سے زیادہ مانگتا ہوں۔ یہ بات آپ نے مجھے بتائی، پھر میں حدیث پڑھ رہا تھا، انہی الفاظ کے ساتھ مجھے حدیث پاک مل گئی۔ یہ اسلامی مزاج دیکھیے، انہی الفاظ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جس شخص کو یہ پسند ہے تکلیفوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اس کی دعا زیادہ سے زیادہ قبول ہوا کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں زیادہ دعا مانگے۔ جو خوشحالی میں زیادہ اللہ سے مانگے گا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ ہمارا کیا طریقہ ہے، ہم سوچیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہاں خوشحالی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے فراخی آتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہی جو حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا کہ جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ سے زیادہ مانگے۔ لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے خوشحالی میں دعا زیادہ مانگی جائے، امن میں زیادہ دعا مانگی جائے، اللہ نے صحت دی ہے زیادہ دعا مانگی جائے، نیکیوں کے کام زیادہ کیے جائیں، تو پھر اللہ مصیبتوں کے ایام میں خود مددگار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کے اندر اللہ نے اخلاص بھی رکھا تھا اور کئی نمونے اس کے سامنے آئے کہ یہی چاہتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کو شہرت نہ دی جائے, اسے ظاہر نہ کیا جائے, نام و نمود سے شہرت سے بچا جائے. اس کی ان کو بڑی فکر تھی. انہوں نے کئی مسجدیں بنائی اور مکاتب بنائے, اس کے علاوہ بہت سے رفاہی کام کیے. کئی جگہوں میں انہوں نے کنوؤں کا انتظام کیا, بور کا انتظام کیا, نہ جانے اور کیا کا کام کیے, لیکن وہ اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ ان کا نام رکھا جائے اور ان کی طرف سے حکم ترغیب کچھ نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ کر لیتے ان کے علم کے بغیر تو اور بات ہے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اخلاص کی کوشش کرتے تھے. مجھے خود تجربہ ہوا کہ مدرسے جامع علوم کے جتنے جلسے ہوئے ہر جلسہ میں میں ان سے درخواست کرتا کہ آپ سامنے آئیں یہاں رہیں, تو کہتے نہیں, میں گمنام ہو کر بیٹھنا پسند کرتا ہوں. میں کہیں گمنام ہو کر بیٹھ جاؤں گا, مجلس میں کوئی زیادہ عمر والے ہوں تو ان کو مہمان سے آپ ملاقات کرا دیں اور کہہ دیں کہ یہی ذمہ دار ہیں اور مجھے نمایاں نہ کریں, مجھ سے وہ کہتے تھے. تو اپنا کام ظاہر ہو جائے, اس کو ظاہر کیا جائے, اس سے زیادہ تر بچتے تھے اور اخلاص کی بڑی ان کی کوشش ہوتی تھی. اسی طرح سے علماء کرام سے بہت محبت کرتے تھے. خاص طور پر میں اس وقت تین نام لیتا ہوں کہ ان سے ان کو زیادہ محبت تھی. ایک تو اس مسجد کے سابق امام حضرت مولانا جعفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت محبت کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے کہا, اور پیرنامبٹ کے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں سے محبت بہت کیا کرتے تھے. اور جب بھی موقع ہوتا حضرت مولانا جعفر علی صاحب رحمہ اللہ کا اور سعید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ کرتے, اور یہ مسجد انہوں نے تعمیر کی. مجھ سے ہی ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو میں نے اس کے لیے چندہ کیا, اور چندہ جب میں نے شروع کیا تو 600,000 روپے جمع ہوئے. 600,000 روپے ہوئے. پھر اس کے بعد میں سوچا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کام میں ہی کر دوں. پھر میں نے ہی اس کو بنانا شروع کیا. اللہ نے اس زمانے میں اتنی برکت دی, تجارت میں اتنی برکت دی, وہ میرے تصور سے باہر ہے. بہت اللہ نے برکت دی. کہنے لگے کل 96-90 پر 600,000 روپیوں کا خرچ آیا تھا, تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات, اور 600,000 روپیوں کا چندہ ہوا. بقیہ الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی, میں نے خرچ کیا. علماء سے ایسی محبت تھی. فرمانے لگے کہ جب مسجد تیار ہو گئی تو اب مسئلہ تھا کہ کسی کو بلا کر ان کی امامت سے نماز شروع کی جائے اور ان کی نماز سے یہاں مستقل مسجد کو آباد کیا جائے. میں نے سوچا کہ بہتر تو حقدار تو وہی ہے جو یہاں کا امام ہے. وہ خود کہنے لگے حقدار تو وہی ہے جو یہاں کا امام ہے. لہذا مسجد تیار ہو گئی. عصر کی نماز تھی. میں نے مولانا جعفر علی صاحب رحمہ اللہ سے کہا, درخواست کی کہ آپ ہی پڑھا دیں. چنانچہ آپ نے غالباً نماز عصر تھی پڑھا دی اور مسجد الحمدللہ شروع ہو گئی اور نماز اس وقت سے جاری ہے, یعنی نئی عمارت میں. تو یہ ان کا اپنا تصور تھا، بڑی محبت وہ کیا کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کچھ کام ہوتا شریعت کے موافق کرنے کی بہت کوشش کرتے، اور جتنے کام خاص طور پر مسجد سے متعلق مدرسہ سے متعلق کرنے ہوتے وہ مجھ سے پوچھتے تھے، مشورہ کرتے تھے. ایک مرتبہ جو سامنے کا حصہ ہے وہاں چھت یعنی شیٹ وغیرہ کے لیے، بہت پہلے کی بات ہے، اس شیٹ وغیرہ لگانے کے لیے لوگ آئے تھے، اس کا ماپ وغیرہ بھی لے چکے تھے. پھر مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگے اتنا کام ہوا ہے. میں نے کہا بجائے سامنے کے ادھر بائیں طرف ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حصہ بڑا ہے، نماز جنازہ میں پریشانی ہوتی ہے، اور اس حصے میں نماز جنازہ بھی ہو جائے گی اور دیگر کام بھی ہو جائیں گے. تو اسی وقت بغیر کسی تردد کے اسے ختم کیا، اور یہاں انہوں نے اس کا انتظام کیا اور بہترین کام ہو گیا الحمدللہ. اور انہوں نے خود بنایا ہو یا کسی سے بنوایا ہو، اللہ سب کو جزائے خیر دے. کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور وہ خارج مسجد ہے، داخل مسجد نہیں ہے. جب وہ حصہ تیار ہو گیا تو ایک دن آ کر فرمانے لگے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح بھی وہیں رکھا جائے، جو نکاح مسجد کے اندر ہوتا ہے وہیں رکھا جائے، کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا بات تو اچھی ہے لیکن وہ خارج مسجد ہے، مسجد میں نکاح کرنے کا حکم ہے، وہاں کرنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی اور اسے منسوخ کر دیا، کہا کہ نکاح تو یہیں ہوگا، وہاں نکاح نہیں ہوا کرے گا. اور اسی طرح سے ان کو کچھ فکر ہوئی کہ مسجد کے لیے کچھ آمدنی کا انتظام کیا جائے، تو مجھ سے مشورہ کیے کہ قبرستان میں سے کچھ جگہ لے کر میں شادی محل بنوانا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ میں نے کہا شادی محل بنانا درست تو ہے، مناسب نہیں ہے. پوچھنے لگے کیوں نامناسب ہے؟ میں نے کہا کہ بے پردگی ہوتی ہے، تصویر کشی ہوتی ہے، اس لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا. کہنے لگے کرنے والوں کے اوپر گناہ ہوگا، ہمیں کیا ہے؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن ہمیں سبب نہیں بننا چاہیے. تو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے انتظام کر دیا. مجھ سے کہنے لگے پھر کیا بنائے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے ذہن میں تو کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے خود کہا کہ کار شیڈ بنوانا، وہ ایک منصوبہ ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. تو الحمدللہ اس کا انتظام انہوں نے کیا. قوم کی ہمدردی، ملت کی ہمدردی بہت تھی. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی مسلمان غریب علاقے سے گزر رہے تھے، دیکھا مسلمان ہے اور گھر سے باہر جنازہ رکھا ہوا ہے، جیسے غیروں کے ہاں ہوتا ہے، گھر سے باہر جنازہ رکھا ہوا ہے، دیکھ کر پریشان ہو گئے. اور پہلی فرصت میں ارادہ کر لیا کہ مجھے ایک میت حال بنانا چاہیے، ایک کام مجھے کرنا چاہیے. انہوں نے پہلی فرصت میں ایک میت حال بنوایا اور اسے اچھا وسیع و عریض کشادہ بنوایا. آج اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے امت کا، کتنے غریبوں کے جنازے ایسے ہیں جو گلی کوچوں میں رکھے جاتے تھے، آج وہاں رکھے جا رہے ہیں. ایک دن آ کر فرمانے لگے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو صرف میت حال تک نہ رکھا جائے، اگر شادی ہو تو اسے شادی کے لیے بھی دیا جائے، کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن شادی کے موقع پر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی غریب کا، اور اسے وہاں لایا جائے اور جنازہ نہ رکھنے کا موقع دیا جائے، تو پھر آپ کا مقصد فوت ہو جائے گا. آپ نے میت کے لیے وہ حال بنوایا ہے. تو فوراً بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے نہیں، شادی کے لیے ہم نہیں دیں گے، صرف میت کے میت کو رکھنے ہی کے لیے اس کا استعمال ہوگا اور یہی کام وہاں کریں گے. اس طرح سے کئی اعتبار سے تقویٰ ہو اخلاص ہو بہت کام کرتے تھے اور فکر تھی ان کے متولی ہونے کے زمانے میں یہاں مدرسہ جامع علوم کا الحمدللہ باضابطہ آغاز ہوا. تقریباً 100 طلبا جو کالج پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن ہوئے انشاءاللہ انہی کے حق میں صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے ہی انتظام کیا اور تعلیم بالغان کا انتظام ہوا. اور شروع میں یہاں صرف 4 درسگاہیں تھیں مکتب میں, آج الحمدللہ 12 یا 15 درسگاہیں ہیں. اور 2000 روپے تنخواہوں میں آتی تھی, آج 1 لاکھ سے کہیں زائد اس کا خرچہ آتا ہے اور اپنی طرف سے اسے وہ دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک دن آ کر فرمانے لگے شہر میں کتنے حفاظ ہیں. میں نے کہا الحمدللہ اب اتنے حفاظ ہو چکے ہیں کہ باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمانے لگے کہ آج ہی سے اہل سنت و جماعت سے حکم نامہ جاری کیا جائے کہ باہر سے کسی کو نہ بلائیں, ہمارے شہر کے ہمارے بچے ہی مسجدوں میں تراویح سنائیں, باہر سے کوئی نہ آئے. انہوں نے یہ بات کہی اور اہل سنت و جماعت کے لیٹر پیڈ پر اسے لکھوا کر جاری کیا. تقریباً سبھی مسجدوں میں الحمدللہ آج ہمارے شہر کے صرف بچے ایک نہیں بلکہ تقریباً سبھی مسجدوں میں 2-4 مسجدوں کو چھوڑ کر 2-2 بچے تراویح سنا رہے ہیں اور الحمدللہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ مسجد جو انہوں نے بہت ہی انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ بنوائی ہے اور اس کے ساتھ جتنے خیر کے کام یہاں ہوئے ہیں, مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یہ سب ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے اور قیام قیامت تک کے لیے اللہ نے صدقات جاریہ اور حسنات جاریہ کا انشاءاللہ انتظام کیا ہے. کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے وہ, ایک سمجھیے عالم نہیں تھے لیکن دیندار تھے اور ایک فرشتہ صفت انسان تھے اور اتنی خوبیاں اپنے اندر رکھتے تھے. اللہ اکبر, انسانی تقاضے سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بہت زیادہ خوبیاں اور بہت سے محاسن اور اوصاف ان کے اندر تھے. میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی کہ ان میں سے بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں, اپنے اندر ان خوبیوں کو لا سکتے ہیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, بلکہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اتنے بڑے محسن کا احسان ہم نہ بھولیں, ان کو یاد رکھیں اور انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کریں. روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر یا کم از کم 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے رہیں. اگرچہ اللہ نے الحمدللہ اچھی عمر دی تھی لیکن ان کا جانا اس قدر صدمہ کا باعث ہوا کہ اس صدمے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرما کر جنت الفردوس میں پہلا داخلہ نصیب فرمائے اور اپنا خاص قرب عطا فرمائے. اس مسجد کو جتنی ان کی ذمہ داریاں تھیں ہر جگہ اللہ ان کا نعم البدل امت کو نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا.